مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیت میں شامل رکھیے گا، خصوصاً موبائل فون کو بالکل آف رکھیے گا، ورنہ یہ آپ کو علم دین کے حصول میں رکاوٹ کھڑی کرے گا، اس کا پورا امکان ہوتا ہے۔ گھنٹی بجے گی یا بس دیکھنے کو جی چاہتا رہے گا، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو جب تک مدنی مذاکرے میں ہیں آپ بھول جائیں۔ 1437 سن ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی چوتھی شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور ماشاءاللہ ٹھل اور تھوڑ پنجاب، ٹھل باب الاسلام، ٹھل ضلع اتار آباد باب الاسلام، اور کھوڑ ضلع اٹک پنجاب سمرقندی کابینہ، ماشاء اللہ۔ تو الحمد للہ او بی وین کے ذریعے یہاں بھی سنا جا رہا ہے ٹھل اور کھوڑ میں، اور نہ جانے ہمارے ناظرین کہاں کا دنیا میں اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ جب تک مدنی مذاکرہ ہوتا رہے آپ بھی ضرور اس میں شرکت جاری رکھیے، اس میں عمرے کی اعلان بھی ہوتے ہیں خوش نصیبوں کے، فائنل کی طرف جانے والوں کے، حج کے لیے فائنل کی طرف جانے والوں کے اعلان ہوتے ہیں، اکا دکا دلچسپ مدنی گلدستے بھی ہوتے ہیں، اور قربانی کے تعلق سے ماشاءاللہ قربانی کے جانوروں کی بھی اسکرین پر وہ کیا کہتے ہیں جلوہ نمائی ہوتی ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔
روئے زمین کا وہ شہر جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے، وہ شہر جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے آخری تقریباً 10 سال گزارے، وہ شہر جس کے میزبانوں کا نام تاریخ اسلام میں سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے، اور وہ مقدس شہر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ شریف ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ آپ ان کی سیرت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، اور یہ بھی کہ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنا عرصہ مدینہ شریف میں قیام فرمایا۔
شیخ العرب والعجم سیدی قطب مدینہ کی ولادت باسعادت 1294 سن ہجری بمطابق 1877 سن عیسوی میں پاکستان کے ضلع ضیاء کوٹ میں بمقام کلاس والا ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے، ابتدائی تعلیم ضیاء کوٹ میں حاصل کی، پھر مرکز الاولیاء لاہور تشریف اور خواجہ کی چوکٹ دہلی شریف میں کچھ عرصے تحصیل علم کیا، بالآخر پیلی بھیت یو پی الہند میں حضرت علامہ مولانا وسیع احمد محدث صورتی علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں تقریباً 4 رہ کر علوم دینیہ حاصل کیے، اور دور حدیث شریف کے بعد سند فراغت پائی۔ الحمدللہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے دست کرامت سے سیدی قطب مدینہ کی دستار بندی ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے امام اہل سنت سے بیعت بھی کی، اور صرف 18 کی عمر میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے سند خلافت بھی حاصل کی۔ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً 12 کی عمر میں اپنے پیر و مرشد امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ سے رخصت ہو کر 1318 سن ہجری بمطابق 1900 سن عیسوی میں باب المدینہ کراچی تشریف لائے۔ کچھ عرصہ یہیں گزار کر حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے خصوصی فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے بغداد معلی حاضر ہوئے، وہاں تقریباً 4 استغراق کی کیفیت رہی اور مجذوب رہے۔ عروس البلاد بغداد میں 9 اور کچھ ماہ قیام رہا۔ 1327 سن ہجری بمطابق 1910 سن عیسوی میں سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد معلی سے براستہ دمشق شام بذریعہ ریل گاڑی مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ حاضر ہوئے۔ ان دنوں وہاں ترکوں کی خدمت تھی۔ چار ذوالحجہ الحرام 1401 سن ہجری بمطابق 2/10/1981 بروز جمعہ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، اور سیدی قطب مدینہ نے کلمہ شریف پڑھا، اور آپ کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بعد غسر کفن بچھا کر سر اقدس کے نیچے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مقصورہ شریف کی خاک مبارک رکھی گئی۔ مقصورہ شریف جس کمرے میں، جس روم میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور ہے، اس کو حجرہ مقصورہ بولتے ہیں۔ تو وہاں کی مبارک خاک، یوں سمجھ لو سنہری جالیوں کے اندر کی مبارک خاک، یہ سیدی قطب مدینہ کے سر مبارک کے نیچے رکھی گئی۔ قبر انور کا غسالہ شریف اور مختلف تبرکات بھی ڈالے گئے، پھر کفن شریف باندھا گیا۔ بعد عصر درود و سلام اور قصیدہ بردہ شریف کی گونج میں جنازہ مبارکہ اٹھایا گیا۔ بالآخر بے شمار سوگواروں کی موجودگی میں سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی آرزو کے مطابق جنت البقیع کے اس حصے میں جہاں اہل بیت اطہار علیہم رضوان آرام فرمائے، وہاں سیدت النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر انوار سے صرف 2 گز کے فاصلے پر سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں زید خان، اپنے اتنے جانوروں کھانے پلانے کا ثواب ملتا ہے؟
ہاں، اگر اچھی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
جی، میرا نام احمد رضا ہے، بابا جان کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ بلیاں بہت ہیں، ہم کچن میں کام کرتے رہتے نا تو یہ آتی رہتی ہیں، بار بار پریشان کرتی رہتی ہے، کبھی پاؤں میں آتی ہیں، کبھی کبھی کچھ کرتی ہے، تو ہم ان کو بھگانے کے لیے ان کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں، تو کیا ایسا پانی ڈال سکتے ہیں، ان کو پانی ڈال کے بھگا سکتے ہیں ان سے؟
پانی کے بغیر بھی تو بھاگ جاتے ہیں شش کر کے، اب پانی ڈالیں گے تو دوبارہ نہیں آئے گی کیا؟ تو پانی کے بجائے جہاں تک ممکن ہو اور بھی اس کی صورتیں اس کو بھگانے کی، ان انداز کو اختیار کیا جائے، پانی ایک تو اس سے ضائع ہوگا، دوسرا اس پر گرے گا تو اس کو ایزا بھی ہوگی، پانی سے تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی اس کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
دادو کھا آیا ہوں، اے مال کھنی، اتے گھومن وارا کافی ہے نا، وٹھن وارو ایکڑو بھی کونی، دور 1.5 لاکھ جو آ تو ہو بدھائیں پیا 75,000، لکھ وارو آ تو ان جو 50,000، اب کتنا جو اسا جب خرچہ ان مزورن ہر چھ آئی تھی، روزی لے آیا ہوں، روزی تو کونے پر مور کون تو بن جے، یہ صحیح ہے غلط ہے یہ فالتو گھومن؟
تھوڑا ناراض ناراض سا لگا ہے، نہیں ناراض ناراض سے لگ رہے تھے بےچارے،
سب بکا نہیں ہوگا مال بےچارے، ابھی تو شروع آتے نا۔
نہ بابا، 5 ہو گئی، آج 4th شب ہے،
ایک دم جو پیک پر آتی ہے نا منڈی، اب یعنی کہ جو اتوار آئے گا نا چھٹی کا، اگر یہ باب المدینہ کا ہے تو باب المدینہ میں اتوار کو منڈی جو ہے نا یہ میرا خیال ہے ٹھیک ٹھاک ابھر جائے گی، اب وہ گھومنے پھرنے والے ہوتے ہیں زیادہ، اب ایک جانور لیتے ہیں تو 15 آدمی جاتے ہیں، چھوٹے بڑے مل کے، کوئی دم پکڑتا ہے، کوئی سنگ پکڑتا ہے، کوئی کان مروڑتا ہے، مزہ ہو پڑی ہے سب کو، تو یوں مطلب بہت سارے جاتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی دوڑتی ہیں عورتیں بھی، ان کا کیا کام ہے، معاذ اللہ بے پردگیاں ہوتی ہیں سر ان کی، ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ہمارا رش بنتا ہو۔ اب یہ کہ بلا وجہ دام پوچھنا اور خریدنے کی واقعی نیت ہی نہیں ہے تو یہ تو ہے تکلیف دہ، پھر جان جان کے بولنا کہ دکھاؤ دو دانت کا ہے یا نہیں، اب وہ دو دانت بےچارے کھول کھول کے ان کا منہ زخمی کر دیتے ہیں، اس طرح جانور کو بھی پریشانی، بےچارا اچھا خاصا بیٹھا سستا رہا جانور تو اس کو بولے گا کھڑے ہو کر دکھاؤ، چلا کے دکھاؤ، تو وہ ای کر کے اولاد مارے گا اور اس کو چلائے گا، ذرا بےچارے کو جانور کو بلا وجہ تکلیف دی، اور اس کو خریدنا تو ہے نہیں. تو یہ حرکتیں جو کرتے ہیں یہ اچھے لوگ نہیں کریں گے سر, شریف لوگ, سلجھے ہوئے لوگ تو خیر اس طرح کیا گھومنے گھامنے جاتے ہوں گے. تو یہ بس وہ من چلوں گا مزہ ہو پڑی ہے, اب یہ ان کی آج کل تفریح ہے, منڈیاں, بکرا منڈی, گائے منڈی, مویشی منڈی, یہ سب ان کی تفریحیں بن گئی ہیں. تو یہ کوالٹی فکس ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں کی, ان کو اس میں مزہ آتا ہے. چلو مزہ آنا اچھی بات ہے, خالی دیکھنے گیا اور گھوم گھام کے آ گیا چلو وہ بھی اپنے سمجھے, مگر ملا وجہ دام پوچھنا اور پریشان کرنا بیچنے والوں کو, جانوروں کو, یہ چھوڑنا ہوگا, اس کو ترک کرے. تو جان جان کے دام بھی بہت تھوڑا لگاتے ہوں گے, تو یہ بھی چالاک کوئی ہوتا ہوگا نا, وہ تھوڑا لگانے والا ہاں بول دیتا ہوگا کہ لاؤ, تو پھر یہ نک کٹتی ہوگی صحیح کی, یہ سمجھ جاتے ہوں نا کہ یہ خالی گھوم رہا ہے, تو پھر وہ کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہوں گے, جان جان کے جیب میں ہاتھ ڈال, نڑے میرے پیسے کہاں گئے, ہاں ہو کرتے ہو, وہاں تو نہیں بھولا, یہاں تو نہیں بھولا, یوں کر کے سیانے بن کر چلے جاتے ہوں گے. لیکن ذرا اب کتنے جھوٹ بولنے پڑے, دھوکہ دینا پڑا, تو دام پوچھے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں جامعۃ المدینہ مظفر آباد کشمیر سے بول رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ لو الحمد سے کیا مراد ہے؟
لواء الحمد یہ قیامت کے روز ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا, جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لواء الحمد ملے گا. اس کے لواء الحمد کی اور بھی تاویلیں بھی ہیں. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہم منصب ہے, جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا ان کے پروردگار عز و جل کی طرف سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تو گھر میں بکرے وغیرہ کی قربانی کر لیتے ہیں, لیکن بڑے کے گوشت کی غرض سے اجتماعی قربانی میں ایکسٹرا حصہ ملا لیتے ہیں, تو یہ کرنا کیسا؟
اگر ایکسٹرا حصہ ملاتے ہیں گوشت حاصل کرنے کے لیے, بعض لوگ گوشت چھوٹا نہیں کھاتے بڑا کھاتے ہیں, تو بڑا گوشت حاصل کرنے کے لیے اگر حصہ ملایا اجتماعی قربانی میں, نہ مقصد گوشت حاصل کرنا ہے قربانی کرنا نہیں ہے, نہ عقیقہ کرنا مقصود ہے, یعنی تقرب کی نیت نہیں ہے, گوشت حاصل کرنے کے لیے اگر حصہ ڈالا نا, تو پھر وہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. سات حصے ہوتے ہیں نا, جو بھی اس میں شریک ہوں گے ان میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. تو نیت اگر گوشت ہی چاہیے نا, تب بھی نیت کر لیں کسی کے نام کی قربانی کر لیں, اپنے لیے کر لیں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام شامل کر دیں, غوث پاک کا نام شامل کر دیں, غریب نواز کا نام شامل کر دیں, کسی کے بھی نام پر قربانی کی نیت کر لیں, تو گوشت تو مل ہی جائے گا انشاءاللہ, یہ گوشت بابرکت ہو جائے گا اور دوسروں کی قربانیوں کو بھی تحفظ حاصل ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب.
میرا یہ سوال ہے کہ حرم مکہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کا غلاف سب سے پہلے کس نے تبدیل کیا, اور یہ کس کے دور میں تبدیل ہونا شروع ہوا؟ خدا را اس کا جواب عطا فرمائے.
کعبۃ اللہ المشرفہ پر سب سے پہلے غلاف چڑھانے والا یمنی بادشاہ اسعد حمیری تھا, جس کو تبع حمیری بھی کہتے ہیں. پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا, پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مصر میں تیار شدہ قباطی کپڑوں کے غلاف چڑھائے۔ یہ سلسلہ اب بھی غلاف چڑھانے کا سلسلہ جاری ہے، اب تو بڑا مالی اعتبار سے بہت قیمتی غلاف چڑھایا جاتا ہے، کروڑوں روپے کا غلاف ہوتا ہے، سارا سال اس پر کام ہوتا رہتا ہے، سونے کے تار اور یہ سب اس میں بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تو یہ کعبے کی تعظیم ہے، اس میں قیمتی ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پیارے باپا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس رسالے کے صفحہ نمبر 25 پر آپ نے حضرت سیدنا شیخ محمد افضل رحمت اللہ تعالی علیہ کی فاتحہ دلانے کے حوالے سے کچھ تحریر فرمایا ہے، ہو سکے تو ان کا تعارف ارشاد فرما دیجیے۔
شیخ محمد افضل رحمت اللہ تعالی علیہ 12ویں صدی کے نامور عالم دین، سلسلہ قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ، سید احمد کالپوی علیہ رحمت اللہ القوی کے خلیفہ تھے۔ ان کی ولادت 10 ربیع الاول شریف 10038 ہجری بمطابق 1628 سنے عیسوی سید پور ہند میں ہوئی۔ آپ کی صرف دو صاحبزادیاں تھیں، وصال 18 ذو القعدۃ الحرام 1124 ہجری میں ہوا، اور وائرہ شاد اجمل الہ آباد میں مدفون ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد شعیب اتاری، باب المدینہ، کراچی سے۔ امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز کے لیے جب وضو کیا جاتا ہے تو اسلامی بھائی رومال وغیرہ سے وضو صاف کر کے پہنچ کر اس گیلے رومال کو صف کے اوپر بچھا دیتے ہیں سکھانے کی نیت سے، تو ایسا کرنا کیسا، آیا یہ اس طرح رکھ سکتے ہیں؟
اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ کوئی اور مانے صورت رہو۔ اب جیسے بڑی چادر ہوتی ہے اپنے پاس، اس سے بھی تو پہنچتے ہی ہے نا، اور بعض لوگ پہنے ہوئے کپڑے سے بھی، وہ دامن کرتا ہے اس کے دامن کا اندرونی حصے سے بھی یوں ہی پوچھ لیتے ہوں گے، آستینوں سے پوچھ لیتے ہوں گے، تو اس سے کپڑے کو ناپاک تو ہو نہیں جاتے۔ ہاں اگر ایسا میلا اور گندا جس سے کراہیت آتی ہے دوسروں کو، یا معاذ اللہ اس میں سے بدبو نکلتی ہے پسینے وغیرہ کی یا جو بھی، تب تو مسجد میں بدبو پھیلانا یہ تو حرام ہے، مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے، تو پھر نہ بچھائے۔ دوسروں کراہیت کا باعث ہو، جیسے کسی کو نزلہ ہو گیا ہے، اب وہ بار بار ناک پونچھتا ہے اپنی، اور پھر یہ رومال پھیلا کر بھلے اپنے آگے رکھے گا، ارد گرد جو بھی ہیں وہ جن کی نظر پڑے گی اس پر کراہت آئے گی، تو اس جیب میں رکھے۔ تو اگر اپنی چادر سے، اپنے رومال سے، خواہ وہ گیلا ہو یا سوکھا ہو، کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کوئی برابر میں جو نماز پڑھ رہا ان کو گن بھی نہیں آنی چاہیے، تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے، صاف ستھرا رومال ہے اور منہ پوچھا ہے اس سے، ہاتھ منہ اور گیلا ہے، تو اس کو بچھانے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی آپ نے جیسے کہ بو وغیرہ کے حوالے سے اور کراہیت وغیرہ کے حوالے سے جو تکلیف دینے کا جو مسئلہ بیان فرمایا، اب جیسے آج کل جو ایام ہے نا، تو یہ لوگ جیسے کہ بڑے چھوٹے جانور کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کھلاتے رہتے ہیں، ان پر ہاتھ گھماتے رہتے ہیں، اور کافی دیر تک ان کے ساتھ ان کی الگ سلیک رہتی ہے۔ بعض بہت مطلب جانور فرینڈلی پرسن کہلاتے ہیں نا، وہ جانوروں کے ساتھ بڑی دوستانہ ان کا ماحول سا بن جاتا ہے، اور بیٹھے رہتے ہیں وہاں کرسیاں ورسیاں چار پائے ڈال کر، ان کے والد صاحب کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہو یا نہ ہو، ماں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہو یا نہ ہو، قربانی کے جانور کے پاس بیٹھنے کے لیے ان کے پاس گھنٹوں نکل آتے ہیں بسا اوقات. تو ایسے میں بعض اوقات ان کے بدن سے جو ہے نا وہ جانور جو ہوتے ہیں نا ان کی بھی ایک عجیب ہو گئی. جیسے اگر کوئی آیا، یہ میری اپنا پریکٹیکل بھی ہے، فوراً اس میں سے بو آ جائے گی کہ یار یہ لگتا ہے کسی جانور کے پاس بیٹھ کر آئے ہیں. تو وہ مطلب کہ ان کے کپڑوں کی بو اور ان کے ہاتھ وغیرہ کی بو بھی یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ میں ابھی یہ کارنامہ انجام دے کر آیا ہوں. تو ایسی صورت میں ان کا بو سے نکل جانا، یا پھر ایسی حالت میں زہر کی نماز کا ٹائم ہوا یا عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا، عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، تو اب یہ فوراً اٹھ کے نماز کے لیے جائیں گے. تو بالکل واضح طور پر ان کے بدن سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے ہاتھوں سے اس طرح کی بو آتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بھی جانور کے پاس بیٹھ کر آئے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟
اگر ناگوار بو آتی ہے، بدبو، پھر تو مسجد میں بدبو کی صورت میں داخلہ ہی حرام ہے مسجد کا. کپڑے بدل لے، نہا لے. یہ واقعی جانور کو ہاتھ پھراتے ہوں گے، بچ بچ کرتے رہتے ہوں گے، کھیلتے بھی ہیں جانور. بولے عمر کا نہیں ہے مسئلہ کہ بچے ہی کھیلتے ہیں، بڑے بڑے کٹاڑے بھی کھیلتے ہیں، جانوروں کو دوڑاتے ہوتے ہیں، جوان نوجوان بھی دوڑاتے ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. تو اگر واقعی بدبو ہو گئی پھر تو مسجد میں نہیں آ سکتے.
لوگوں کو بھی کراہت سے بچانا نا، سامنے والے کو بھی تو کراہت ہو جاتی ہے. یعنی یہ بالکل ایک واضح سی بات ہے. ہمارے گھروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح کوئی بچے وغیرہ اس طرح جانوروں کے ساتھ اٹھ کے جب گھر میں بھی آتے تھے تو ان کے اندر سے ایک عجیب سی ایک آتی تھی اسمیل ٹائپ کی. پھر گھر میں خود کہا جاتا تھا کہ چلو پہلے نہا لو، پہلے نہا لو. تو وہ ایک بو زائل کرنا اس طرح کی جی. تو عام آدمی کو بھی کیوں کراہت آئے اور عام آدمی کو کیوں بو پہنچے؟
نہیں آنی چاہیے. مسلمانوں کے مجمع میں بھی بیٹھنا منع ہے ایسے شخص کو.
جی بابا یہی
ہے جس کے اندر سے بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے. اب اس کو خوشبو لگا کر، باڈی اسپرے لگا کر، یا نہا کر، یا کپڑے تبدیل کر کے، جس طرح بھی بدبو دور ہوتی ہے اس کو کرنی ہوگی. اس کے بعد مسجد آ سکتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلی اللہ تعالی علی محمد. نعت خوان اسلام پہ کچھ سنائیں گے، پھر امیل سنت کو سوال بھی کریں ہمارے حاضرین اسلامی بھائیوں سے بھی. اور جہاں جہاں پنجاب اور باب الاسلام میں بھی اسلامی بھائی جمع ہے، اگر وہاں بھی کوئی نظام ہو تو ان سے بھی کچھ سوالات کیے جائیں، اگر جوابات ان کے آواز کے ذریعے ہم تک پہنچ سکتے ہوں تو. جی نعت خوان اسلامی بھائی.
عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین، عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین، زاہد و پارسا ضیاء ہی تو
ایک سوال میں کر رہا ہوں، امیر سنت اس کی جواب صحیح یا غلط تو امیر سنت ہی فرمائیں گے. یہ ارشاد فرمائیے کہ امیر علیہ سنت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید کس سن میں بنے تھے؟ اب تصدیق آپ نے کرنی ہے.
ہم بھی
بھولی ہوئی جی، میرے کو تھا گیا، آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا تو میں گیا.
دعوت اسلام سے پہلے سن 80 میں تو خیر روبرو بھی ہوا تھا میں.
آپ نے جو مکتوب روانہ فرمایا تھا پھر آپ کو جواب آیا تھا.
جی جی یس بولیے.
آپ نے سوال کیا اور اسلام میں نے فوراً ہاتھ اٹھایا.
اچھا امین بھائی آپ نے بولنا ہے ہاں یا نہ؟
رسالے میں لکھا ہوگا.
جی وہی
رسالے میں دیکھ کر جواب دینا منع، میں جواب نہیں دے رہا، مجھے تصدیق کرنی.
جی آپ کو تصدیق کرنی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں ہوگا تذکرہ امیر علیہ سنت جو ہمارا رسالہ ہے نا، کہ آپ کب پیر و مرشید سے آپ بیعت ہوئے تھے.
یہاں جو بھی سوالات ہوتے دیکھ کر آئی پیڈ یہ وہ کسی ذریعے سے نہیں دینے ہوتے، دیکھ کر کوئی بتا دے تب بھی نہیں جواب دینا ہوتا.
چلے مدی چلا کے ناظرین ہمیں میسج کر دیں کچھ بھی کریں.
ایک اس ٹائم میں یہاں سے جواب دینا چاہ رہے ہیں.
جی حاجی امین معلوم کریں معلوم کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
اسد رضا طاری باب المدینہ کراچی سے. امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ 1979 میں حضور قطب مدینہ سے مرید ہوئے.
آپ کو کیسے پتا چلا؟ ذریعہ بتائیے.
کسی عالم کی زبانی سنا تھا ذہن میں آتا ہے.
جواب غلط ہے.
چلے
79 میں تو میں کولمبو گیا تھا.
چلے جلدی. امیر سنت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو آپ نے شرف بیعت حاصل کیا وہ کس سن میں حاصل کیا؟
یہاں تو ہاتھ اٹھ نہیں رہے. یہ ایسے کوشش ہوں گی.
جی جلدی. غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کو اپنے مدنی قافلے کی تاریخ کا اعلان کرنا ہوگا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1976 میں.
جی بابا ایسا نہیں کہہ رہے ہیں.
ہاں بھائی 1976 میں نہیں, یہ اسلام بھائی کہہ رہے ہیں.
اچھا یوں ان کو پتا ہے. ٹھیک ہے.
رسالے میں لکھا ہوا ان کو بھلے مدنی قافلہ
نہیں اعلان کر رہی ہے. اعلان کر رہے.
جواب آیا لیکن 1976 میں مکتوب روانہ کیا تھا پیسنجر کے تھرو, تو ہو سکتا ہے 1976 میں بیعت ہو گئی ہو, یہ ہو سکتا ہے. جواب ایک سال پانچ دن کے بعد آیا, تو یہ جواب غلط بھی نہیں ہو سکتا.
کیا کریں
اس کو دے دیں تو فائر.
دے دے بھیا.
1977 میں جواب آیا تھا کہ بیعت میں قبول فرما لیا ہے.
سوال چلائیے.
جی مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو آپ ہمارے سیدھے ہاتھ پر ایک جانور ملاحظہ کر رہے ہیں اس کی جو قیمت مانگی جا رہی ہے وہ ہے 4 لاکھ روپے. یہ 4 لاکھ روپے والا جانور ہم نے آپ کو دکھایا, یہ مانگی جا رہی ہے. اب دیکھیں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ ایک جانور ہے اور اس کی جو مالیت ہمیں بتائی گئی ہے یہ 4 لاکھ روپے اس کے بتائے جا رہے ہیں. آپ اس جانور کو بھی جو ملاحظہ کیجیے, یہ بھی بڑا پیارا سا جانور ہے. اور اب مدنی چینل کے ناظرین جو جانور ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کا ایک خصوصی جانور ہے اور ایک بہت ہی اہم کوالٹی ہے. اتنے عرصے سے ہمارا بھی منڈی میں آنا جانا لگا ہوا ہے لیکن ایسا جانور میں نے نہیں دیکھا. تو اب ہم آپ کو ایک خصوصی جانور دکھانے والے ہیں, تو آئیے. جی مدنی چینل کے ناظرین, پہلے تو آپ ان دونوں جانوروں کو ملاحظہ کیجیے. ان دونوں جانوروں میں کچھ باتیں خاص ہیں. جی ملاحظہ کیجیے, تلاش کیجیے, شاید آپ کو مل جائے. اگر نہیں ملی تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان دونوں جانوروں میں کیا خاص بات ہے. جی دکھائیے بھائی ذرا قریب سے. یہ دونوں جانور ہیں, ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں جڑوا جانور ہیں. جو خاص باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. پہلی جو خاص باتیں ان دونوں جانوروں میں, وہ خاص بات یہ ہے کہ ان دونوں کی جو آنکھ ہے نا اس کا رنگ ایک جیسا ہے. جیسی اس کی آنکھ ہے ایسی اس کی آنکھ ہے. جی دیکھیں ملاحظہ کیجیے. اور جو اس کے اندر مزید خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اس کے دو سنگ ہیں چھوٹے چھوٹے, ایک کالے رنگ کا ہے اور ایک سفید رنگ کا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اس کے سنگ ہیں پھر اس طرف آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو سیم یہی نظارہ ادھر بھی ہے کہ اس کا ایک سنگ جو ہے وہ سفید رنگ کا ہے اور ایک جو ہے وہ کالے رنگ کا ہے. ماشاء اللہ عزوجل. تو اس کی جو قیمت مانگی جا رہی ہے وہ 3 لاکھ روپے. اب دیکھیں, اور مالک نے ہمیں بتایا کہ ہم ان دونوں کو ساتھ فروخت کریں گے. تو بڑا ہی پیارا جانور ہے. امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ سے یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جوڑی ہے, اب یہ کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہی فروخت ہوں گی, تو کیا یہ بات ضروری ہے کہ ان دونوں کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی تو ان دونوں کو قربان بھی ایک ساتھ کیا جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کو اس سال قربان کر دیں, آئندہ جو ہے وہ دوسری قربان کر دیں؟
کہ یہ 3 لاکھ کے دونوں ہیں یا ایک ایک کے 3 لاکھ ہیں, اور ایک جو نمایاں ان میں یکسانیت نظر آ رہی تھی وہ تو ان کا رنگ بھی سفید ہے, پھر انہوں نے جو وہ منہ میں کچھ وہ پہنا ہوا ہے ان دونوں کا رنگ بھی ایک ہی ہے, اور سائز بھی ایک ہی تھی ان کی. ماشاء اللہ ہیں, خوبصورت ہیں ماشاء اللہ. تو اب یہ کہ یہ شرط نہیں ہے کہ قربانی بھی ایک ساتھ ہو, الگ الگ بھی ہو سکتی ہے, وہ تو یہ مطلب ترکیب ہوتی ہے کہ میں دونوں ساتھ بیچوں گا, ہو سکتا ہے واقعی اس کا ایم ہو اور یہ واپس گھر لے جائے, نہیں بھی کہ تو آئندہ سال بیچوں گا, یہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. ورنہ یہ ایک ایک کر کے بھی بیچ دو اس کو, جائز ہے, وہ الگ الگ جا کر اپنے اپنے مقام پر جو بھی مسلمان ہیں وہ بھلے اس کی قربانی کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام یاق احمد ہے اور میں جدہ سے بات کر رہا ہوں. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ حج کے دوران اگر دم آ جاتا ہے تو دم کی قربانی مکہ سے باہر کر سکتے ہیں جیسے مدینہ میں یا پاکستان میں؟ جزاک اللہ خیر.
یہ دم جو ہے نا یہ حدود حرم میں دینا ہوگا, مکہ مکرمہ زادہ اللہ و شرفوں و تعظیمہ یہ بھی حدود حرم میں ہے, لیکن اب کچھ توسیع ہو گئی ہے آبادی کی, تو جتنا حصہ مکہ شریف کا حدود حرم میں اس میں بھی ہو سکتی ہے, اور مکہ شریف کے باہر بھی بہت سارا حصہ حرم کا ہے, منا شریف, مزدلفہ شریف, یہ حدود حرم میں ہیں لیکن مکہ میں نہیں ہے. عرفات نہ حدود حرم میں ہے نہ مکہ میں ہے, عرفات میں نہیں ہو سکتی دم کی قربانی, مزدلفہ میں ہو سکتی ہے, منا شریف میں ہو سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد ارشد اطوری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, وہ بکرا جو نہ مادہ ہو نہ نر ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے.
نہیں, ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا یہ مغالطہ نہ ہو, خصی جو ہے نا اس کی قربانی جائز ہے, خصی اور چیز ہے, اور وہ جو تیسری مخلوق جو ہے یہ اور چیز ہے, خنسا مخنث, مگر یہ مخنص اور یہ خنسا عام الفاظ میں جس کو ہجڑا بولتے ہیں, یہ جانور جو ہوتا نا اس کا یہ گوشت فروش لوگ احترام کرتے ہیں, یہ مجھے انہیں گوشت فروشوں سے مجھے بھی تعجب انگیز باتیں ملی کہ اگر یہ کبھی ان کے پاس آ جائے نا تو اس کو یہ پالتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں اور پھر اس کی نیاز کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت ہی پیارا مزنی مذاکرہ ہے, اللہ تبارک تعالی اس کی رحمت عطا فرمائے. حضرت ایک سوال ہے, اس کا جواب عرض کر دیجئے. قریب کے دن لوگوں کے دوارا اپنے بالوں کا خلق کرانا, منڈے ہونا, ٹکلے ہونا, کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ثواب کی نیت سے ہے، اس میں کیا ثواب ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ایک بال کے اوپر ایک نیکی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب عطا فرمائے، مہربانی ہوگی.
عید کے دن ٹکلا تو کوئی دیکھا نہیں کہ ہوتا ہو، اب تو ٹکلے کا رواج بھی چلا گیا. وہ تو احرام سے باہر ہونے کے لیے، وہاں جو ہے نا یہ قربانی کرنے کے بعد حاجی جو ہیں یہ حلق کرواتے، تمتو والے اور قران حج. حج تین قسم ہے نا، تمتو، قران سب سے افضل حج، قران، تمتو اور افراد. تو قران اور تمتو والے کے لیے تو وہ قربانی کے بعد حلق کرانا ہے، کیونکہ ان پر حج کے شکرانے کی قربانی واجب، جبکہ افراد والے پر قربانی واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اس کے لیے بھی اگر وہ قربانی کرنا چاہتا تو افضل یہی ہے کہ پہلے قربانی کرے بعد میں حلق. اور ان دونوں کے لیے، قارن اور متمتع جو حاجی ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے ترتیب کہ پہلے قربانی ہو پھر وہ ٹکلا کروائیں. اب ٹکلا کروائیں، گنجا کروائیں، تو یہ افضل ہے گنجا کروانا. رحمت کی تین بار ان کے لیے دعا ہوئی، احرام سے باہر ہونے کے لیے جس نے گنجا کروایا یا حلق کروایا، اور اگر قصر کروائی نے ایک پوروے کے برابر، چوتھائی سر، کم از کم چوتھائی سر کے ایک پوروے کے برابر، پوروا اس کو بولتے ہیں، یہ انگلی کا جو جہاں لکیر ہے نا انگلی میں، تو یہ پورا حصہ پوروا کہلاتا ہے. تو کم از کم اتنا بال، ہر چوتھائی سر کا ہر بال اتنا کٹ جائے، اس کو قصر بولتے ہیں. تو یہ اس سے بھی احرام سے باہر ہوا جا سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے. باقی احرام کے علاوہ عام لوگ تو ٹکلا کو بڑے بوڑھے کرتے ہو تو پتا نہیں ہے، تو اب یہ کہ کسی نے اگر ٹکلا کروا لیا تو اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے، کبھی اس کا پڑا نہیں ہے کچھ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد خلیل ہے، میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ نفس کیا ہے، یعنی کہ نفس کی تعریف کر دیں کہ نفس ہے کیا چیز.
نفس کی قسمیں ہیں، ایک ہوتا نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، اور تیسرا نفس مطمئنہ. نفس امارہ یہ بری خواہشات کی طرف، ابھارتا ہے، گناہوں میں بندے کو مبتلا کرتا ہے، نفس امارہ. اور نفس لوامہ، نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس. تو اس میں ایک ہے، اگر نفس امارہ نے کوئی خطا کروا دی، گناہ کروا دیا، تو بعض اوقات ندامت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، افسوس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو جس کا نفس لوامہ مضبوط ہوتا نا، تو وہ اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ تو نے کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، یہ نہ کرتا تو. گناہوں سے اس کو وہ ملامت کرتا ہے گناہوں پر، تو یہ نفس لوامہ. اور نفس مطمئنہ، سبحان اللہ، یہ تو بس اللہ عطا کر دے. وہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف نکل، اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی. تو یہ نفس مطمئنہ تو خوش نصیبوں کو نصیب ہوگا، جس کو یہ قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا، اور یہ آخری وقت اس سے کہا جائے گا. کاش ہم سب کو آخری وقت یہ کہا جائے، کاش.
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی،
سبحان اللہ، آخری اس آیت کا آخری حصہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی،
داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں.
اللہ اکبر، کاش. آمین، ہمارے ساتھ ایسا ہی.
آمین آمین.
بہت پہلے میں نے بیان کیا تھا، یہ تینوں قسموں پر 27 شب یہی فضان مدینہ میں. تو اس وقت ویڈیو نہیں بناتے تھے ہم لوگ, آڈیو کے سیٹ اپ, تو وہ پتا نہیں کہاں ملے گا.
نفس کسے کہتے ہیں
یہ اب بھی ہے مگر اس مکتبۃ المدینہ پر شاید آڈیو تو ہے نہیں, آڈیو کا دور ہی ختم ہو گیا.
نیٹ پر
آڈیو امیر علیہ سنت کے آڈیو بیانات آپ فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ میں بھی ہم مخصوص تعداد کے اندر دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ www.ilyaskadi.com پر بھی, اور اس کے ساتھ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی اور موبائل اپلیکیشنز پر بھی آپ یہ بیانات, بعض بیانات جو اس وقت ایک تعداد میں ہیں, یہ آپ سن سکتے ہیں. اور انشاءاللہ الرحمن مزید بھی بیانات ہمارے پاس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس میں بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن.
انشاءاللہ صلو علی الحبیب.
رہائی مجھے کو ملے کاش نفس شیطان سے, رہائی مجھے کو ملے کاش نفس شیطان سے, تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب, تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب.
محمد الیاس جی آئی, خالد صاحب سے سوال ہے کہ جیسا کہ آپ نے اونٹ کے پائے کھانے کے لیے بتایا, تو اس کی منڈی اور جوان اور جو دماغ ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم فرما رہے ہیں؟
اونٹ کے پائے پھینک دیتے ہیں بعض لوگ, یعنی کہ کوئی یہ کچھ وہمات کرتے ہیں کہ یہ نہیں کھانے چاہیے. اس پر میں نے کہا تھا کہ اونٹ کے پائے کھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, اونٹ کے پائے بھی کھا سکتے ہیں, اس کا دماغ بھی کھا سکتے ہیں. یہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں دماغ کھانے کے, وہ والا دماغ کھانا نہیں جو ہم ایک دوسرے کا بعد وقت کھاتے ہیں, بلکہ واقعی جو بھیجا ہوتا ہے سفید سفید جو کھوپڑی کو وہ توڑ کے نکالا جاتا ہے, تو یہ بھی کھا سکتے ہیں, اس کی سری بھی کھا سکتے ہیں, دل کلیجی بھی کھا سکتے ہیں, جو جو حلال چیزیں اونٹ میں ہیں وہ سب کھا سکتے ہیں.
زبان اور منڈی کا بھی پوچھا ہے انہوں
نے, یا زبان بھی کھا سکتے ہیں, جو مطلب کھائی جاتی ہے وہ چیز کھائی جاتی, کھا سکتے ہیں. اگر کوئی کھانا چاہے تو کھال بھی کھا سکتا ہے, کھال بھی حلال ہے, اگرچہ عرف نہیں ہے, لوگ کھاتے نہیں اس کو, کھانا کھائے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلو علی
صلی اللہ تعالی علی محمد. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ خطب مدینہ سے منسوب کی آواز مبارک ہم نے پچھلے سال بھی آج کی مناسبت سے چلائی تھی, تو آج بھی ہمارے پاس وہ موجود ہے کہ آئیے سیدی خطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک آواز سنتے ہیں.
سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز کے ساتھ ہم نے امیر علیہ سنت نے جو سیدی قطب مدینہ کی منقبت کے اشعار خود پڑھے وہ ہیں, ہم وہ شعر سنا رہے ہیں, اور اس کے فوراً بعد سیدی قطب مدینہ کی آواز میں جو دعا ہے وہ ساتھ آ جائے گی.
عاشق مصطفیٰ ضیاءالدین زاہد کو قطب مدینہ یا مرشد, تم کو قطب مدینہ یا مرشد, علماء نے کہا ضیاء
رہے یا رب مجھ سے راضی صدا ضیاء مصطفیٰ کا پڑھو سے جنت میں مجھ کو حق سے دیدا ضیاء الدین بے عمل گی آپ کا ضیاء کس کا ہے آپ کا ضیاء
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا اغفر لنا ربنا زد علينا انك انت الجواد الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ربنا خذ هذه العقبة وأعذ هذه العصبة وبطلنا باسم الرسول وقنا سوء المقدور وارزقنا حسن الطلب واغفرنا سوء المنقلب بجاه حبيبك الاعظم سيد العجل والعرب صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم حجتي وعدتي طاقتي ورسيلتي وانقطاع حيلتي ونص ماضي عدد اختياري وخيري عذري وحبيبك العظيم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شفيعي في العلم الغربي إلهي قطرة من بحار جودك تغنينا وذرة من تيار عصرك تسقينا رب ابلي ما ينقصك واغفر لي ما لا يضرك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله
میٹھے مرشد نے بقیے پاک میں پایا مزار میٹھے مرشد نے بقیے پاک میں پایا مزار سارے بھیجو عطار پہ لاکھوں سلام سارے بھیجو مرشد عطار پر لاکھوں سلام
جنہوں نے ابتدا میں مدنی مذاکرے میں شرکت کی ہے شاید وہ جواب دے دیں بابا ایک سوال کرنے جا رہا ہوں امیل سنت نے آج ایک کچھ یہ ارشاد فرمایا ہے آج کے مدنی مذاکرے میں مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دستار بندی کن کے دست مبارک سے ہوئی فیضان مدینہ میں موجود امیل سنت بابا آپ فرما دینا میرے سے نہیں نکلتا وہ جو آپ کیا بولتے میری عمر یا وہ نہیں آپ فرما دیں کچھ کون جواب دے
جواب دیجئے
نہیں وہ آپ اپنی وہ برادری نہیں بولتے آپ
اب بول چکے نا
آپ کیا کروں
چلو بھائی میری برادری
50 سال یا اس سے اوپر 50
مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی
دستار بندی کن کے دستے مبارک سے ہوئی؟ جواب دینے والے اسلامی بھائی کو مدنی چیک بھی دیا جائے گا اور انشاءاللہ مقتدی المدینہ کا رسالہ بھی تحفے میں دیا جائے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مولانا ضیاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی دستار بندی امام علیہ السلام اعلی حضرت کے ہاتھوں ہوئی.
جواب درست ہے.
سبحان اللہ ماشاءاللہ.
ابو بکر عمر 59 سال. ابو بکر
چلو سیدی قطب مدینہ کا وصال شریف کس تاریخ کو کس سن میں ہوا؟ اے دیکھ کر رسالے میں سے نہیں بتانا زبان, نہ کوئی کسی کو بتائے کہ بتا دو تم, پھر وہ آپ کو یہ غلط ہوگا, اس کی اجازت نہیں ہے.
یہ جواب کون دے گا؟ اسلام میں کھڑے تو ہوئے مدنی اسلام میں.
یہ جواب عوام میں سے لے لیں, عام اسلام بھائیوں میں.
عام اسلام بھائی
طلبہ کرام شامل نہیں ہے اس میں.
طلبہ کرام نہ ہو,
مدنی وغیرہ یہ نہ ہو.
سوال دوبارہ دوہرا دیا جائے.
سیدی قطب مدینہ کی تاریخ وصال معسن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبد الرحمان اتارے میں نام ہے, راوی پنڈی سے تعلق, پاک مجددی کابینہ, 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت میں.
ماشاءاللہ.
سیدی قطب مدینہ کا وصال 4 ذی الحجۃ الحرام 1401 سن ہجری میں ہوا.
جواب درست ہے.
ارے ان اسلام بھائی کو بھی انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک یہ پیش کریں.
چلیے ہماری شخصیات بتا دیں, مدنی بتا دیں کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت جو دی سیدی قطب مدینہ کو, اس وقت حضرت کی عمر شریف کتنی تھی؟
بھائی
یہ جواب کون دے گا؟
ابھی پڑھ کے سنایا تھا, یہ یاد رہ گیا ان لوگوں.
ابا یہ جواب کون دے گا؟
اب میری شخصیات دیں گی ان کو آج آسان.
سبحان ہمارے اس طرح میں بابا جواب دینے کے ساتھ ہی جوش میں آ گئے اور یہ کچھ اعلان بھی کرنا چاہ رہے تھے.
سبحان اللہ. 12 ماہ
سفر میں تھے اور یہ جواب دینے کے بعد کچھ اعلان بھی فرما رہے ہیں.
پاپا قبول فرما رہے ہیں, اپنی خدمت کے لیے وقف مدینہ کے لیے حاضر ہیں.
سبحان اللہ قبل تو ماشاء اللہ, واہ بھائی واہ, اللہ استقامت دے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد رضوان اتاری مجلس فیضان مرشد گزار طیبہ سے حاضر ہوں.
ماشاء اللہ.
سیدی قطب مدینہ کی عمر جب آپ کو خلافت عطا ہوئی 21 برس تھی.
مدنی تربیت گاہ والوں قبول کر لو یار, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بیان ہوا ہے.
یہ اوپر ہی ہے بابا.
ہاں تو اوپر کوئی آپ کا نمائندہ نہیں ہے
جی
جو ان کو اریسٹ کر سکے؟
جی لبیک ہے بابا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عدنان اتاری درجہ دور حدیث شریف. جس وقت اعلی حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت عطا فرمائی, اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی.
جواب درست ہے.
آج غروب آفتاب کے بعد, مغرب کے بعد, امیر سنت کے یہاں قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارسال ثواب کی بھی ترکیب ہوئی, تو قرآن خوانی ہوئی, فاتحہ وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوا. اس کا بھی ایک مختصر مدنی گلدستہ ہے اور اس میں کچھ نیکی کی دعوت بھی شاید امید ہے کہ ہو, تو آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين جو کچھ پیش کیا گیا ہے یا اللہ آج تک کے ہمارے پاس جو ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں ہماری جو بھی نیکیاں ہمارے پاس یا اللہ ان سب کا ثواب اپنے کرم کے شایہ میں شان و رحمت فرما الہ العالمین یہ سارا ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما وسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین کو پہنچے مزید ان کو پہنچے والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت طہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریف قطب مدینہ صدر فاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم اللہ حاجی مشتاق تمام مبلغات مبلغین مرحومین خصوصاً بالخصوص شیخ العرب والعجم سیدی و سندی و مرشدی حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین قادری رضوی علیہ رحمت اللہ القوی یا اللہ ہمیں سیدی قطب مدینہ کی برکتیں نصیب فرما یا اللہ سیدی قطب مدینہ کی برکتیں نصیب فرما یا اللہ سیدی قطب مدینہ کی برکتیں نصیب فرما یا اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرما ان کے صدقے ہمیں بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دیتا حج کی سعادت نصیب فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چار ذو الحجۃ الحرام 1401 سنہ ہجری کو سیدی قطب مدینہ نے مدینہ منورہ میں وصال فرمایا آج بھی چوتھی رات ہے مگر 1437 سنہ ہجری کی چوتھی شب ذو الحجۃ الحرام ہے ہم نے یہاں مختصر سا عرس کیا ہے الحمدللہ مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ناظرین آپ بھی اس اللہ کے نیک بندے سچے عاشق رسول اور ولی اللہ کا ایصال ثواب کیجئے ان کو ایصال ثواب کیجئے ان کی نیاز کیجئے انشاءاللہ ان کے نام پر جو آپ فاتحہ کریں گے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ اس سے آپ کی ظاہری باطنی بیماریاں دور ہوں گی انشاءاللہ برکتیں ملیں گی انشاءاللہ سیدی قطب مدینہ کا ایک ارشاد تبرک کو نرس کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں تمعا نہیں منعا نہیں جمعا نہیں
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد عرض یہ ہے امیل سنت کی بارگاہ میں کہ جیسے آپ نے دعوت دی ہے کہ اسلامی بھائی ان کے لیے نیاز کریں فاتحہ کریں تو یہ کیا گھر میں الگ سے کھانا بنائیں
کیا چیز کریں، یا جو گھر میں کھانا ہو نارملی بنتا ہے اس کو اسال ثواب کر دیں. تو عام طور پہ کئیوں کو اسال ثواب کے حوالے سے اتنا نہیں ہوتا، تو کیا انداز اختیار کریں؟ اور پھر جو آپ کھانا نے سامنے رکھ کر آپ نے ایک فاتحہ کیا، تو کھانا پتیلے میں تھا تو پتیلے میں رہنے دیں ہم لوگ، یہ کھانا سامنے رکھے اور نکال کر کیا کرنا چاہیے؟
یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جو بھی چیز اسال ثواب کی جا رہی نا وہ تھوڑا تھوڑا نکال کے سامنے رکھ کر فاتحہ دیتے ہیں، پانی بھی اس میں شامل ہے، پھر یہ چیزیں جو ہے نا جہاں جہاں سے نکالی نا اس میں واپس ڈال دیتے ہیں. یہ طریقہ ہم نے زمانے سے دیکھا ہوا ہے. یہ ایک طریقہ، اگر یہ نہ بھی کرے تو بھی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے. فاتحہ نہ پڑھے تب بھی حرج نہیں ہے، اگر نیت کر لی تب بھی کافی ہے کہ فلاں چیز کا ثواب فلاں کو پہنچے. تو اب یہ کہ گھر میں جو آپ پکاتے ہیں اسی پر فاتحہ دے دیں تو بھی حرج نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑا خصوصی اہتمام ہوگا تو مہمان آتا ہے تو دو ایک ڈشیں بڑھا ہی دیتا رات بھی، تو خصوصی اہتمام ہوگا، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا اس میں خرچ کریں گے ثواب ہی ملے گا انشاءاللہ. اچھی عمدہ چیز ہوگی تو زیادہ ثواب ملے گا، کہ عمدہ چیز پر ثواب زیادہ ملے گا، جب زیادہ ثواب ملے گا تو ہم جو ایصال کریں گے ثواب وہ ایصال ثواب بھی زیادہ ہوگا نا. تو یوں اپنے طور پر اپنی حیثیت کے مطابق اگر کرتے ہیں آپ تو مدینہ مدینہ.
اس میں ایک عوامی سوال کروں میں، جیسا یہ تو کچھ خطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ یا دیگر بزرگوں کے ایصال ثواب کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے، اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑا سا ایک عوامی انداز، عوامی جو عموماً ہوتا ہے، جیسے کہ عموماً گھروں میں برسی ہوتی ہے، والد صاحب کی مثال کے طور پر اگر کسی کی آئیے برسی تو وہ والد صاحب کی برسی پر کچھ یہی فاتحہ خصوصی، جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ آیا ہے تو مہمان وغیرہ، تو اب وہ یہ سوچ کر کے جیسے کہ مثال کے طور پر کہ والد صاحب دہی بڑے بڑے شوق سے کھاتے تھے، تو اب وہ خاص برسی کے روز جو فاتحہ دیا جائے گا تو دہی بڑے لا کر رکھے جائیں گے، کہ یہ تو یہ کیا اس سے بھی مرحوم کو کوئی فائدہ ہوتا ہوگا کہ بھائی خاص دہی بڑے اس دن کھلائے جائیں گے، یا حضرت ربڑی جو مرحوم تھے یہ ربڑی بڑے شوق سے کھاتے تھے تو اب اس دن مطلب ربڑی کو فاتحہ دے کر کھلایا جائے، تو یہ خاص مرحوم کے لیے اس ڈش کا انتظام کرنا کہ یہ اس سے تو کیا یہ مرحوم کو اسے خوشی ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، ثواب زیادہ پہنچتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟
اب یہ تو کیا پتا، یہ بھی سمجھتا ہوں دہی بڑے پہنچیں گے وہاں،
میں نے بولا نہیں بنایا تھا، میری پیسی ہو جاتی،
کھائیں گے اس کو کیا بھروسہ، کیونکہ میں ایک پان خور کے جنازے میں گیا تھا،
اللہ اللہ اللہ
پان بہت کھاتا،
اللہ اللہ اللہ،
تو اس کے مرنے نے اس کے تدفین کے بعد اتنا بڑا پورا پان کھا ان لوگوں نے قبر میں رکھ دیا،
اللہ اللہ اللہ،
بنے بنائے پان سپاریوں والے تمباکو بھی ہوگا ہو سکتا ہے خدا بھی، یہ رکھ دیا ان لوگوں نے قبر پر، جس کو کتا بھی نہ کھائے. اب یہ کرتے ہیں بس، اب ان کو اپنے سمجھائے تو لڑائی کریں، ایسے لوگ تھوڑی کو آسانی سے بھاشا سمجھے، جہالت ہے اور کیا. پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 215، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ، ترجمہ کنز الایمان، تم سے پوچھتے کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو. اس آیت کی تفسیر میں نور العرفان میں اس سے اشارتاً دو مسئلے معلوم ہوئے، ان میں سے دوسرا مسئلہ یہ ہے شب براءت کا حلوہ اور میت کی فاتحہ اس کھانے پر کرنا جو میت کو مرغوب یعنی پسند تھی، اس سے مستنبط ہے، نکالی گئی ہے. تو میت کی پسند کی چیز پر ایصال ثواب کرنا، تو یہ قرآنی آیت سے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، مگر وہی پسند کی بات کہ جو مباح چیز ہو، جائز ہو جس کا کھانا، وہ نہ کہ معاذ اللہ کوئی ناجائز چیز کا وہ استعمال کرتا ہو تو اس پر فاتحہ دے دے، یقیناً یہ مراد نہیں ہو سکتا. تو وہ چیز ایصال ثواب پی جائے جو حلال طیب ہو. اب اس میں مرحوم کی پسندیدہ چیز رکھتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، جبکہ کوئی ایسا باطل عقیدہ نہ ہو کہ یہ بے سٹیز جائے گی نہ یہ جھپٹیں گے اس کو کھائیں گے۔ سگریٹ بہت پیتے تھے، سگریٹ کی ڈبیا بھی اس علیہ السلام میں رکھ دو کہ یہ ابھی قبر میں اتر جائے گی سگریٹ کی ڈبیا۔ تو اگر ایسا باطل عقیدہ نہیں ہے ویسے اس کی پسند سگریٹ تو اگر کوئی سال صاحب کے لیے دیکھا نہیں ہے وہ بھروسہ بھی نہیں ہے رکھتے ہوں تو، جیسے میں نے پان کے تو دیکھے ہیں تو سگریٹ کی ڈبیا بھی قبر کے اندر اتار دیتے ہو تو تعجب نہیں ہے اندر پیے گا سمجھے، تو نعوذ باللہ نہ وہ پان کھا سکتا ہے نہ وہ سگریٹ پی سکتا ہے نہ اس کی حاجت اس کو مرنے والے کو۔ تو ویسے اگر اس کی پسند کی چیز رکھی ہے تو شرن تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ کوئی اس طرح کی سوچے نہ ہو کہ یہ عین بے عین ہی اس کو پہنچے گا اور اس سے یہ استفادہ کرے گا، یہ نہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت جو کی روٹی کھانا ثابت ہے۔ اب اگر ہم جو کی روٹی پر نیاز کرتے ہیں تو یہ قوم جو ہے آپ سمجھدار آگے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا کرے گی؟ جو شریف کی روٹی پر بھی سالے صاحب ہو سکتا ہے، بالکل ممکن ہے، ہو سکتا ہے، کرنا چاہے تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن عوام کھائیں گے مشکل اس کو۔ ہم بھی تو عاشق رسول ہیں نا، جو کی روٹی ہمارے گلے نہیں اترے گی، ہم کو بادام پستہ والی بریانی اتر جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور۔ شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، ماشاءاللہ کئی مدنی کام اس تحریک کے ذریعے ہو رہے ہیں، اور یہ تحریک اصلاح معاشرہ میں جو اپنا کردار ادا کر رہی ہے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مدنی چینل بھی آپ کے سامنے ہے، مساجد، مدارس بنام، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، عالم کورس، حافظ بنانا، اس کے علاوہ مدنی چینل بھی آپ کے سامنے ہے جو کسی بھی ایڈورٹائزمنٹ پر نہیں چلتا، عاشقان رسول کے مدنی عطیات پر اس کو ہم لے کر چلتے ہیں، اور بھی بہت سارے مدنی کام دعوت اسلامی کے تحت ہو رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، جو آپ قربانی کا جانور اللہ کی راہ میں پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے، اور دعوت اسلامی کو آپ کے قربانی کے جانور کی کھال ضرور دیجئے گا، یہ آپ سے مدنی التجا ہے۔ دعوت اسلامی سے تمام عاشقان رسول وابستگان اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ جو جو قربانی کے جانور لا رہے ہیں ان سے رابطے میں رہیں، اور قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں آپ بھی اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے بہت سارے مدنی کام ہیں ماشاءاللہ، اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی مدنی کاموں کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، اور اصلاح امت کے لیے ایک بہترین کردار دعوت اسلامی ادا کر رہی ہے۔ تو آپ اپنے مدنی عطیات سے بھی اور قربانی کی کھالوں سے بھی دعوت اسلامی کے اس مدنی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور تعاون فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال چلائیے۔
عمران کراچی سے بات کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہاں جب ہم جانور لے کے آتے ہیں اور جانور کو ہم چارہ ڈالتے ہیں کھلانے کے لیے، تو بعض اوقات ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا کہ جانور کتنا کھائے گا یا نہیں کھائے گا، ہم چارہ بنا لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ جانور اس کو منہ لگاتا ہی نہیں ہے، تو وہ چارہ پھر ہمیں مجبوراً کسی اور جانور کو دینا پڑتا ہے، اگر وہ بھی نہ کھائے تو ہمیں پھینکنا پڑتا ہے، یا پھر ہم اضافی چارہ بنا لیتے ہیں جو کہ جانور پھر نہیں کھاتا اور پھر وہ پڑے پڑے بدبو مار لیتا ہے، یا اگر بدبو نہیں بھی مارتا اور آس پاس کوئی جانور بھی نہیں ہے تو اس صورت میں اگر ہم اس چارے کو پھینکتے ہیں تو کیا ہم گناہ گار ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اب جانور کس مقدار میں کھائے گا اس کا اندازہ تو ہمیں نہیں ہوتا، تو برائے مہربانی رہنمائی فرما دے، کہیں ہم ایسا تو نہیں کہ ہم وہ چارہ خرید کر لاتے ہیں اور پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں پھینکنا پڑتا ہے، رہنمائی فرما دے۔
جو جانور پالنے کے تجربہ کار ہوتے ہیں نا، ان کو تو ظاہر پتا ہوتا ہوگا کہ یہ کیا کھاتا ہے اور کتنا کھاتا ہے، اور وہ ضائع کریں گے کیوں؟ قربانی کے دنوں میں ضائع کرنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، ایک تو نہ تجربہ کاری، پھر وہ جذباتیت۔ تو جان بوجھ کر اپنے قصد سے، اپنے ارادے سے کسی نے ضائع کیا تو ذرا وہ گناہگار ہوگا، اور اگر واقعی اپنا اس کا قصور نہیں تھا اور جو چارہ لا کے رکھا تھا وہ سڑ سڑا گیا اور وہ کھانے کے قابل نہیں تھا، پھینکنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ اس میں آپ کا اپنا ذاتی قصور ہے یا نہیں، بغیر قصور کے آپ نے زیادہ لے لیا یہ سمجھ کر کے کھائے گا اور پھر وہ نہیں کھاتا، یا بنا لیا اور آپ کو تجربہ نہیں تھا اور بس بن گیا، تو اس کو اس میں یہی مشورہ کہ بیچنے والے سے مشورہ کر لے کہ کیا کھائے گا جب بھی جانور خریدے۔ بعض ہوگا تو اگر بیچنے والوں کو بھی پتا نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ ابھی لائے اور ابھی بیچ دیا، اور یہ کھلاتے بھی بعض لوگ کم ہوں گے جانوروں کو، کیونکہ وہ بس ان کو کمانا ہوتا نا چارہ بھی، تو شہر میں جب لاتے ہیں تو چارہ بہت مہنگا پڑتا ہے ان کو، جب یہ پالتے ہیں نا تو وہاں مفت ہوتا ہے، چرتے ہیں جنگل میں جانور کھاتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ کسی سے مشورہ کر کے یا پہلے تھوڑا سا اس کو کھلایا جائے سیمپل، اگر وہ سیمپل پاس ہو جائے تو پھر مزید کھلایا جائے۔ تو اپنی حکمت عملی سے کام کرنا چاہیے تاکہ پیسوں کا بھی ضیاع نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
کچھ لوگ 420 روپے کا حساب نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، کہتے ہیں رقم زیادہ کرو یا کم۔
420 کا یہ فگر تھوڑا ہے بدنام، شریف حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی، اور اسلام میں کوئی یعنی کہ بدشگونی ہے ہی نہیں کہ 420 لیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، تو کوئی آفت آ پڑے گی، تو معاذ اللہ اگر بدشگونی لے گا تو گناہگار ہوگا۔ ویسے یہ لفظ عوامی طور پر بدنام ہے، تو بچنے میں کہ تنفیر عوام سے بچنے میں حرج بھی نہیں ہے، جبکہ بذات خود اس کو یہ کوئی بدشگونی اس سے بدفالی وغیرہ نہ لیتا ہو۔ اچھے جو عدد ہوتے ہیں نا، جیسے 786 ہے، 313 ہے، نسبتوں والے عدد، یہ عمدہ ہوتے ہیں، اس سے تھوڑا دل کو فرحت ملتی ہے، تو ایسے عدد ہوں تو زیادہ اچھا ہے۔ 12 11 10 10 بھی عاشورے کا بھی ہے، اور بی بی خدیجت الکبرا ماہ رمضان میں 10 رمضان کو آپ کا وصال شریف ہوا تھا، اور بھی 10 کی نسبتیں مل سکتی ہیں اگر ڈھونڈیں یاد کریں تو شاید۔ تو نسبت والے عدد ذرا مزہ آتا ہے اس میں، 92 92، 99، اللہ تعالی کے مشہور نام 99 ہیں، 99 یعنی 99 ہی نہیں ہے، زیادہ ہے نام، یوں 99 کا عدد، یہ حدیث شریف میں 99 نام باقاعدہ ایک جگہ آئے ہوئے، اس کی فضیلت بھی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام محمد نصیر ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ تو بچے کا ختنہ کب کروانا چاہیے؟
اسلامی زندگی صفحہ 26 پر ہے، ختنہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ 7ویں برس بچے کا ختنہ کرا دیا جائے۔ ختنہ کی عمر 7 سال سے 12 برس تک ہے، یعنی 12 برس سے زیادہ دیر لگانا منع ہے، یہ عالمگیری کے حوالے سے انہوں نے لکھا اس کی تخریج میں، عالمگیری کا حوالہ دیا ہوا ہے کتاب میں جو مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے۔ اچھا، اب عالمگیری کا جزیہ تو ختم ہو، مفتی صاحب فرماتے ہیں اور اگر 7 سال سے پہلے ختنہ کر دیا گیا جب بھی حرج نہیں۔ بعض لوگ عقیقے کے ساتھ ہی ختنہ کرتے ہیں، یہ آسانی اور آرام سے ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت بچہ چلنے پھرنے قابل تو ہے نہیں تاکہ زخم بڑھا لے. اگر ماں کا دودھ اس پر ڈالا جاتا رہے تو بہت جلد زخم بھر جاتا ہے. چھوٹی عمر میں یہ ہوتا کہ آسانی ہوتی ہے، پہلے تو خیر بڑا اہتمام کرتے تھے، اب ہاسپٹل میں ہی ختنہ ہو جاتی ہے، عام طور پہ کروا لیتے ہیں لوگ کہ بہت چھوٹا ہوتا ہے بچہ تو اس وقت اس کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے، ورنہ بعد میں جو ختنہ کرتے نا اس میں سنبھالنے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. پہلے تو وہ گھر پہ آ کر ختنہ کرتے تھے، اب بھی کہیں کرتے ہوں تو پتہ نہیں ہے، تو وہ گاؤں گوٹ میں میں نے دیکھا ہے، اپنے شہر میں دیکھا ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے یار، وہ مطلب وہ لکڑی کی چیپ پھنسا کر اور کچھ مطلب اس طرح سے وہ حجام نے کٹ مارا تھا، نہ سون نہ کچھ، میں نے دیکھا تھا پڑوس میں اپنے. پھر وہ جو بچہ تھا اس کے پیچھے وہ کچھ رکھا ہوا تھا پرات وغیرہ، اس میں وہ راکھ وغیرہ بالکل پیچھے اس کے، اب جو کچھ نکلے تو وہ پرات میں گرے پیچھے سے، باقاعدہ اس کا بےچارے کا تکلیف کے مارے نکل گیا جو نکلنا تھا. تو یہ بہت طریقہ وہ خطرناک پہلے تو تھا، اب ہاسپٹل میں کچھ انداز امید ہے کہ سہل ہی ہوگا، شاید آسانی ہوگی، چارج تو کرتے ہوئے تو حجام بھی مفت نہیں کرتے تھے، ان کے تو زیادہ وہ چاؤ اور چوچلے ہوتے ہوں گے. اب غیر مسلم ہے، ایمان لایا کوئی شخص، اب نو مسلم ہوا، اب اس عمر میں بھی اس کی ختنہ کے تو احکام ہیں نا. تو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیشے کے ساتھ اپنا ختنہ کیا، اس وقت ان کی عمر شریف 80 برس کی تھی، نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا، تیشا مطلب کوئی اوزار، تو اس اوزار سے خود کیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
حضرت صاحب یہ ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے کہ مسجد کے پیسے جمع ہوئے پڑے ہیں، مقصد کہ 1000 یا 2000، اس میں سے اپنے گھر کے خرچ میں یا اپنے پیٹ کی خاطر مثلا لازمی ضرورت ہے، پیسے نہیں ہے انسان کے پاس، تو مسجد کے پیسے استعمال گھر کے لیے کر سکتا ہے بندہ، واپسی پھر اس میں رکھ دے، یہ ہمارے کو بتائیں.
نہیں، اپنے ذاتی استعمال میں بھی نہیں کر سکتا اور کسی اور کو ادھار بھی نہیں دے سکتا، اپنے لیے بھی ادھار نہیں لے سکتا کہ ابھی کھا لو پھر بعد میں ڈال دوں گا، ایسا چندے کے پیسوں میں بھی، دوسرے چندے مدرسے کا چندہ ہے یا کسی جلسے کا چندہ ہے، جشن ولادت کا چندہ ہے، 11ویں شریف کے نام پر کیا ہوا چندہ ہے، تو ان میں سے بھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا کہ اپنے لیے یا کسی کو قرضہ دے دے وغیرہ. یہ اصول ہے کہ چندہ جس مد میں، جس عنوان پر، جس کام کے لیے لیا گیا اس میں خرچ کرنا، اسی میں خرچ کرنا یہ واجب ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ اگر کسی نے مدرسے کے لیے چندہ کیا، اس کو مسجد میں بھی نہیں لگا سکتے، مدرسے ہی میں لگے گا یہ، اور مسجد کے لیے چندہ کیا تو اس کو مدرسے میں نہیں لگا سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد ثاقب رضا تاری، پنجاب اسلام آباد سے. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ زمزم شریف کھڑے ہو کر پینا ہی لازمی ہے یا بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں، اور اس میں پینے کے لیے پہلے کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں؟
اب زمزم شریف کھڑے ہو کر پینا یہ مستحب ہے، سنت ہے، قبلہ رو بھی منہ ہونا چاہیے، یہ بھی امر مستحب ہے، کار ثواب ہے. اگر کھڑے کھڑے نہیں پینا چاہتا، بیٹھ کر پیتا ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پینے والی جو سنت تھی اس کا ثواب نہیں ملے گا، ایک ثواب سے محرومی ہے، گناہ نہیں ہے. اور نیت نے اس میں یہ کہ جس مقصد کے لیے پیئیں گے وہ پورا ہوگا. تو بسم اللہ پڑھ کر پیئے، کھڑے کھڑے پیئے، قبلہ روح ہو کر پیئے، قبلے کی طرف منہ کر کے تین سانس میں پیئے، پیٹ بھر کے پیئے، کچھ اپنے بدن پر بھی برکت کے لیے ڈالے. اب یہ مکہ مکرمہ میں ہو سکتا ہے، مدینہ طیبہ میں بھی اب زمزم مسجد نبوی شریف میں ہوتا ہے، پتہ یہی چلا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ مخصوص حصوں میں آب زمزم ہوتا ہو، بعض حصوں میں سادہ پانی ہوتا ہو، عام پانی. تو ہمارے لیے کہ اس طرح آپ یہ نیت کریں کہ یہ اپنے لیے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو، مجھے بے حساب جنت میں داخلہ ملے، یا میری ماں جو بیمار رہتی ہے وہ شفا یاب ہو، یا میرا فلاں مرض دور ہو جائے وغیرہ. یہ جو مطلب ہے کہ اس وقت جس کام کے لیے پئیں گے نا تو وہ انشاءاللہ پورا ہوگا. وہ مولانا حسن اللہ خان علیہ رحمت المنان فرمات کا شعر ہے ذوق نعت کا، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے.
یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. پھروں گرد کعبہ پیوں آبِ زمزم، پھروں گرد کعبہ پیوں آبِ زمزم، میں پھر صدقے میں آقا، ضیاء پیر و مرشد کے صدقے میں آقا، یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ، یہ عطار آئے دوبارہ پیارا مدینہ.
زمزم شریف کے متعلق جو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ اسے تو پیتے وقت جو دعا اس وقت کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، کیا یہ درست ہے؟
جی.
اچھا، اب یہ سوال یہاں یہ ہے کہ دعا کب کرنی ہے، کیا زمزم شریف پینے سے پہلے یا زمزم شریف پینے کے بعد؟
دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بابرکت ہے اور بھوکے کے لیے کھانا ہے اور مریض کے لیے شفا ہے. نمبر دو، زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے. ہاں، آب زمزم پی کر یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. شارح مسلم شریف حضرت سیدنا امام نووی شافعی فرماتے، پس اس شخص کے لیے مستحب ہے جو مغفرت یا مرض وغیرہ سے شفا کے لیے اب یہ زمزم پینا چاہتا ہے کہ قبلہ رو ہو کر پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے پھر کہے اے اللہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آب زمزم اس مقصد کے لیے جس کے لیے اسے پیا جائے پھر یوں دعائیں مانگے مثلا اے اللہ میں اسے پیتا ہوں تاکہ تو مجھے بخش دے یا اے اللہ میں اسے پیتا ہوں اس کے ذریعے اپنے مرض سے شفا چاہتے ہوئے اے اللہ بس تو مجھے شفا عطا فرما دے اور مثل اس کے اچھا اس علامہ امام نووی علیہ رحمت اللہ القوی کے ارشاد کے مطابق تو یہ ہے کہ پہلے دعا مانگے بعد میں زمزم پیے وہ ہیڈنگ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے رہ گئی ہو اللہ بہتر جانے پہلے دعا مانگے پھر آب زمزم پیے شاہ مسلم امام نووی علیہ رحمت اللہ القوی کے ارشاد سے یہ ہم کو معلوم ہوا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ چار دانت کے جانور ہوتے ہیں بچڑا یا بچڑی یا بکرا اور اس کے دو دانت ظاہر کرنے کے لیے اس کے دو دانتوں کے بیچ میں آری سے یا بلیڈ سے اس کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے تو کیا اس طرح کرنا سے بھی جانور عیبدار مانا جائے گا اور اس کی قربانی میں کوئی کراہت ہوگی؟
میرا نام محمد عابد ہے. میرا سوال یہ ہے دو دانت کا جانور افضل ہے کہ چار دانت کا یا چھ دانت کا؟
یہ دو دانت جو اس کو گھس دیتے ہیں ریتی سے شاید گھس دیتے ہیں تو دو دانت نمایاں کرتے ہیں چار چھ آٹھ دانت والوں کا گھس گھسا کر یہ بعض وقت دو دانت نمایاں کر کے بولتے ہیں دو دانت کا یہ جھوٹ ہے اور دھوکا ہے. اب یہ عیب ہے بھی تو چھوٹا عیب ہوا خوبصورتی تو پیدا نہیں ہوتی دھوکا ہی ہے وہ دھوکا دینے کے لیے یہ ایسا کرتے ہیں. ہاں یہ کہ اب وہ عیب نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہ عیب ہے تو اس حساب سے کہ یہ اگر آٹھ دانت کا تھا چھ کا تھا دو دانت کا اس کو بنا دیا بیچنے والے نے دھوکا دیا خریدنے والے نے اس کے دھوکے میں آ کر خرید لیا بیچنے والا تو خیر گناہگار ہے اور خریدنے والا اس میں گناہگار نہیں ہے خریدنے والے کی قربانی بھی ہو جائے گی کیونکہ وہ قربانی کے تو قابل ہے دو دانت سے یعنی کہ دو دانت نہیں مطلب یعنی کہ وہ بکرا ہے جیسے تو ایک سال کا تو سال بھر سے زیادہ وہ تین سال کا تھا اور اس نے وہ دانت گھس گھسا کر ایک سال کا شو کیا اس کو تو یوں تو مشہور یہی ہے کہ دو دانت کا جو ہوتا ہے وہ سال بھر کا ہوتا ہے. اب اس میں بھی کچھ مطلب ہم نے تحقیق کی تھی کہ وہ دو دانت بعض بزرگوں نے لکھا بھی ہے دو دانت کا لیکن وہ بیچنے والے جو کیٹل فارم والے سے ہم نے مشورہ کیا تھا تو مدری مذاکرہ وہاں جا کے کیا تھا تو اس نے اپنے تجربات جو بھی تھے وہ بتائے تھے یا اس نے جو تجربہ کاروں سے سنا تھا کہ اگر وہ جھٹا چرتا ہے جانور جنگل میں چرتا ہے تو وہ کھینچ کھینچ کے چارہ کھاتا ہے اپنے دانتوں سے تو اس کے دودھ کے دانت جلدی گر جاتے ہیں. اگلے دانت جب تک گریں گے نہیں تو وہ دوسرے نہیں بڑے دانت یہ آگے سے نکالتا ہے اور چھوٹے دانت پھر وہ گر جاتے ہیں. ایسا کچھ ہے اس کا اور بڑی سائز کے ہوتے ہیں دانت اور کچھ پیلے سے ہوتے ہیں اور وہ سفید ہوتے ہیں جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں نا ابتدائی دانت اس کے یہ سفید ہوتے ہیں اور یہ تھوڑے سے اس میں پیلا پن ہوتا ہے جو اور چوڑے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں. یہ جو بھی تجربہ کار ہوا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دو دانت ہے یا چار دانت ہے جو بھی ہے. تو یوں بکرے کی عمر جو ہے نا وہ جو مجھے یاد آ رہا وہ کہہ رہا تھا 11 مہینے میں بھی وہ نکال دیتا ہے بعض اوقات دو دانت. اور گائے بھی مطلب اسی طرح اگر وہ چرتی ہے تو وہ جلدی دانت نکال دیتی ہے. اگر وہ چرنے والا نہیں ہے بندہ بندایا رہتا ہے تو اس میں یہ دو سال کے اوپر ایک دو مہینے اور بھی لے لیتا ہے دو دانت نکالنے میں. تو اس طرح کی تحقیقات سے, اگرچہ بعضوں نے لکھا دو دانت کا مجھے پتا چلا, پڑھا نہیں ہم نے, تو بھی یہ وہ کہ بس یہ کہ یقینی معلوم ہو کہ یہ ایک سال کا ہو گیا. اب وہ دانت ذرا راتوں رات تو دو دانت یہ نہیں نکالے گا, آہستہ آہستہ نکلیں گے. تو اب یہ کہ ایسا ماہر ہو کہ یہ دو دانت دیکھ کر یہ بول دے کہ یہ بارہ ماہ سے کم کا ہے ہی نہیں بکرا, کچھ زیادہ ہی ہو گیا اس کا, ویسا ماہر کہاں سے لائیں گے, جھوٹ کا دور ہے. تو یوں چار دانت کا لینے میں عافیت ہے, اور گوشت بھی دو دانت والے کے بجائے جو میری انقص معلومات, چار دانت والے کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں, غذائیت سے بھرپور یا جو بھی ہو. اس میں جو جانور چرتے ہیں نا ان کا گوشت اچھا ہوتا ہے, اور جو چرتے نہیں بندے بنائے اس میں فرق ہوگا. اس طرح مرغی جو چھٹی چرتی ہے اس میں اور اس میں طاقت میں فرق ہوگا, بندی بندائی میں. اور یہ اب تو خیر وہ فارمی بکرے اور فارمی مرغیاں اب اب یہ گزارے والے ہیں, ان میں وہ طاقت اور وہ چیز کہاں سے آئے گی. اور چھ مہینے کی مرغی بنانے کے لیے یہ چھ ہفتے میں اس کو چھ مہینے جتنی بنا دیتے ہیں بلکہ اس سے بھی موٹی موٹی بنا دیتے ہیں, فیڈ کھلا کر. اور یہ اس طرح ان کی سسٹم ہے. اور گوشت زیادہ کھانا ہے, گوشت کھانا اور زیادہ کھانا اور زیادہ پھینکنا ہے, ضائع کرنا ہے. تو اس طرح یہ بھی چل رہے ہیں سلسلے. تو اب وہ دو دانت کا افضل ہے یا چار دانت کا افضل ہے, یہ انہوں نے ساحل نے پوچھا. چھ دانت بوڑھا ہوگا تو ظاہر اس کا گوشت گلے گا نہیں جلدی. جانور وہ ہو کہ مطلب ایک تو دل مطمئن ہے کہ یہ عمر اس کی پوری ہو گئی ہے. دو دانت میں بعضوں کا دل مطمئن نہیں ہوتا, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ دو دانت سال بھر والے دو دانت ہیں یا سال بھر سے پہلے کے. ابھی یہ دو دانت اس کے پورے ہوئے نہیں ہوئے یہ کنفرمیشن کر رہے کون؟ ایسا ماہر دیانت دار بندہ لائے کہاں سے؟ یہاں تو جو زیادہ جھوٹ بولے اس کی بھاؤ ہے آج کل, جو زیادہ دھوکے باد ہو اس کو لوگ کندھے پہ اٹھاتے ہیں کہ یہ بڑا ماہر ہے ایسے نازک دور میں. تو اگر چار دانت کا وہ ہو گیا نا جیسے, تو اب یقینی بات ہے کہ وہ ہے بھی تو دو سال کا ہے بکرا, سال سے اوپر کا ہی ہے. عمدہ گوشت ہو, قیمت میں بڑھیا ہو, خوبصورت ہو, وہ جانور افضل ہوتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. لیکن عمر اس کی پوری ہونی چاہیے. بھیڑ کا بچہ جو ہے دمبے کا چھ مہینے کا, یہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھ مہینے کے بچے کی دمبا ہو چھ مہینے کا تو اس کی قربانی جائز ہے, ایسا نہیں ہے. یعنی مطلقاً چھ مہینہ نہیں ہے کہ قربانی جائز ہو گئی. دمبا یا بھیڑ جو ہے یہ چھ مہینے کا اس صورت میں قربانی کے قابل ہے جبکہ سال بھر کے دموں کے ساتھ وہ اس کو مکس کر دیا جائے تو انہی جیسا لگے, یعنی جاندار ہو, تگڑا ہو, کہ یہ سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. ورنہ چھ مہینے کا کیا, نو مہینے کا ہوا, گیارہ مہینے کا ہوا, بارہ ماہ میں ایک دن بھی کم کا ہوا تب بھی قربانی جائز نہیں ہوگی. فربے ہونا چاہیے ایسا کہ سال بھر کا لگے. یہی بکرے کا, بکرا کتنا ہی شاندار ہے, بعض کھیرے بہت شاندار ہوتے ہیں, بیل بڑے تگڑے ہوتے ہیں کھیرے, یعنی جو دو دانت کے نہیں ہوتے, چھوٹے ہوتے ہیں, دیکھنے میں لگتے ہیں کہ یہ تو پورے, تو ان کی قربانی نہیں ہوگی. وہ صرف دمبے کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ چھ ماہ کا ہو اور دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو. اب یہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو, اب یہ ہر آنکھ تو اس کو نہیں دیکھ سکتی کہ سال بھر کا معلوم ہو رہا ہے, اس کے لیے بھی تجربہ چاہیے. بہار شریعت جلد تیسری صفحہ نمبر 340 مسئلہ نمبر 3, قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے, اونٹ 5 سال کا, گائے 2 سال کی, بکری 1 سال کی, اس سے عمر کم ہو تو قربانی جائز نہیں, زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے. ہاں دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. جو بھی عمل کیا جائے اس کے لیے ضروری مسائل سیکھنے ضروری ہیں. تو جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قربانی کے احکام اس کو معلوم, ضروری احکام. ورنہ ایک تعداد ہے جن کی قربانی ہوتی نہیں, اتنی غلطیاں کرتے ہیں جس کی انتہا نہیں. کیا نماز, کیا روزہ, کیا حج, کیا زکات, وہ غلطیوں کا طوفان مچا رکھا ہے. وہ جہالت بہت ہے. وہ نوٹیں گننا سیکھ لیے, نوٹ کمانا سیکھ لیا ہے, پیسے کمانا سیکھ لیا ہے, مال کی پہچان بہت ہوتی ہے, لیکن مولا کو راضی کرنے والے جو کام ہیں ان کی معلومات کی ہم کو پڑی نہیں ہے. مشکل یہ, کاش ہمیں جذبہ مل جائے کہ ہماری عبادات جو ہیں وہ صحیح صحیح ادا ہوں, ہمیں آخرت کا نفع حاصل ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں عرضی ہے کہ قربانی کے جانور کے اوپر بچے کو بٹھا کر سواری کرانا یہ کیسا؟
قربانی کے لیے جانور لیا ہے, جس جانور پر قربانی کی نیت کر چکے تو وہ جانور اس پر سواری کرنا یہ مکروہ لکھا ہے. اگر جانور میں کوئی اس میں کمی آئی اس وجہ سے تو اتنی رقم صدقہ بھی کرنی ہوگی, کیونکہ قربانی کا جو جانور قربانی کے جو مقصود ہوگی نا اس سے ذبح ہونے سے پہلے اب نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. جیسے بکری ہے, دودھ والی بکری ہے, اس کا دودھ نہیں پی سکتے. قربانی کے لیے جب وہ ترکیب ہے اس کی قربانی کریں گے, اس کی قربانی کے لیے لی ہوئی ہے, تو اب اس کا دودھ اگر دو بھی لیا تب بھی خود نہیں پی سکتے. اس کا صدقہ کرنا واجب ہے, کسی غریب کو دے دے, فقیر شرعی کو دے دے, وہ پیے بھلے پیے. اچھا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس پر ٹھنڈا پانی چھڑک دے تاکہ اندر دودھ جو ہے یہ نکلے نہیں. اچھا اور جب ذبح ہو گئی بکری قربانی کے لیے ذبح کر دی, اب اس کا دودھ اگر نکلتا یا دھوتے دھو کر نکالتے تو اب دودھ پینا جائز ہے کہ اب تو قربانی ہو گئی, قربانی ہونے کے بعد اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد محسن عطاری ہزاروی کے بنات کے پی کے حویلیہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت دامن برکاتہم الاہلیہ سے یہ سوال ہے کہ بعض جگہوں پر بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا, بیٹی کو جو جائز دیا جاتا ہے کہتے ہیں اسی میں ہی بس اس کا یہی حصہ ہے, کیا بیٹی کا جائیداد میں حصہ ضروری ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں.
لڑکی کی وراثت کا مسئلہ, بیٹی کو اگرچہ کتنی اس کے بعد جائیداد ہو, اربوں کھربوں پتی ہو, اگر ماں نے یا باپ نے انتقال کیا تو جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے وہ بیٹی کو دینا ہوگا, یہ لازم ہے. یہ نہیں کہ اس کے بعد مال بہت ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے اس کو نہیں دیتے, اس کے بدلے جو اس کا بھائی ہے بیچارہ وہ غریب ہے یہ سارا اس کو مال دے دو, یہ جائز نہیں ہے. حصہ جس جس کا جو حق بنتا ہے وہ دینا ہوگا. تو جب بھی کسی کی انتقال کی صورت ہو جائے, انتقال ہو جائے تو علماء سے رجوع کریں, ان سے مسئلہ معلوم کرنے کہ ہم کس طرح, ہمارے پاس یہی ہے, ہم کس طرح اس کو تقسیم کریں. دارالافتاء اہل سنت بھی آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے, تو ان کے مشورے سے جس طرح یہ علماء فرمائیں. دیکھو یہ دلیلیں بڑی لنگڑی دلیلیں ہیں, لنگڑی کیا ان کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں نہ سر ہے, کہ یہ تو باپ کا بہت ساتھ دیتا تھا اور یہ تو آوارہ گردی کرتا تھا, اس کو نہیں ملے گا چلو اس کو اتنا دے دو, اور اس نے بہت محنت کی ہے اس کو زیادہ دے دو, اس لیے نہیں ہوتا. کیا ہے وہ پرلے درجے کا نافرمان ہو بیٹا, تو کبھی بھی باپ کا ساتھ نہ دیا ہو, اور ایک باپ کا فرما بردار ہو, سارا کاروبار وہی سنبھالتا ہوں، لیکن اس کاروبار میں جو بھی وہ مالک باپ ہے اس کا، تو جن چیزوں کا مالک باپ ہے نا، ان کا حصہ جو شریعت نے مقرر کیا وہ آوارہ کو بھی ملے گا اور فرما بردار کو بھی ملے گا. ہم اپنی مرضی سے اس میں کوئی کٹوتی نہیں کر سکتے، کریں گے تو گناہگار ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا عمرہ
سوال کا ایک حصہ مطلب یوں بھی بیان کیا گیا کہ ہم نے جو جہیز دے دیا اس سے وراثت ادا ہو گئی، تو اب یہ بھی کیا ہو جائے گی؟
نہ نہ نہ، اس کا کوئی تعلق نہیں. باپ کے جیتے جی جہیز بیٹی کو جو بھی دیا وہ ٹھیک ہے، لیکن وراثت میں یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ آج کے قرآن اندازی میں عمرہ شریف کے لیے مدینہ پاک کی حاضری کے لیے جس کا نام نکلا. میاں والی ابو رحیم عبد الرؤوف استاد محمد امتیاز علی، یہ تو بڑی قسمت لائے، یہ تو کل بھی نکلا ان کا نام.
جی بابا کل حج میں،
ماشاء اللہ حج میں اور عمرے میں،
آج عمرے میں
اللہ
کل رو بھی رہے بابا جی.
سبحان اللہ، روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے شاید. اچھا بھائی باب المدینہ سید معراج علی بن سید شہزاد علی قطب پیر محل شریف، اصغر علی قطبی اتاری اصغر علی قطبی اصغر علی قطبی حج کے لیے باب المدینہ سے وزیر علی بن نذیر احمد انعام الحق بن سخی منصور اتاری بن صغیر بدر جان بن نذیر احمد، یہ دہر شریف. یہ لبیک بول نہیں رہے، کسی کی آواز ابھی تک پہنچی نہیں،
یہاں مائک سے دور تھے.
اچھا
جوش میں
تین تین بار لبیک بولے نا. اچھا یہاں شخصیات میں ہے یہ، ارے واہ
ہے کوئی
ماشاء اللہ
اوپر بھی ہیں.
ہاں بھائی اوپر والا تین بار لبیک بولا انہوں نے.
سمجھ ہمیں پتا چلے نا تاکہ جو حاضر ہوتے ہیں نا انہیں کی قرآن اندازی کرتے.
وہ سکرین میں بھی تو ابھی نظر آئی ہے.
نہیں یہ تو نیچے
شخصیات تو ہماری، ان کو تو جلدی آنا ضروری ہوتا ہے.
نہیں لیکن یہ اوپر پتا چلے کہ کون ہے اوپر.
اوپر والے الگ، نیچے والے جو نظر آئے تھے وہ نیچے ہیں.
جو نظر آئے تھے وہ تو نیچے ہیں،
مگر ہم سکرین پہ نہیں دکھایا.
اوپر سے ہمیں پتا چل جائے کہ یہ ہیں. اس ٹائم میں میسج
کہ جو بھی جن کا نام لکھ کے اسکرین پر ہم کو تھوڑی ان کی زیارت تو کروا دیا گیا.
ماشاء اللہ
چلو ان تینوں چاروں کو جو بھی نیچے ہیں ایک ان کی جھلک تو دکھا دو یار اسکرین پر جلدی جلدی. ماشاء اللہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے.
جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے.
مدنی چینل کے ناظرین سے جو سوال کیا گیا، انسان نے مردے کو دفنانا کس سے سیکھا؟ اس کا جواب ایک کوے سے، جنہوں نے درست جوابات دیے ان کے قرآن اندازی میں ان کو بھی فائنل کی طرف بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ عمرہ شریف کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. یہ عید رات تو فائنل قرآن اندازیاں ہوں گی انشاءاللہ، اور حج والوں کی قرآن اندازیاں عاشورے کی رات ہوں گی نا، گیارہویں رات محرم شریف کی
انشاءاللہ،
اور ان دنوں تک مسلسل ان کو مدنی مذاکروں میں حاضری بھی دینی ہے. تو اب یہ جو پہلے نام ملتے ہیں نا، یہ ہم بارہ نام پکارتے ہیں، علی نواز جھٹ پٹ بلوچستان، بنت شمس الدین میر واہ میرپور خاص، بنت اقبال خانیوال، حمزہ عارف رائے گی رائے گلی یا راں گلی، حامد علی فاطمہ صادق آباد، حامد علی فاطمہ ہو سکتا ہے فاطمہ بنت حامد علی ہو، یا یہ فاطمہ لفظ کیسے آ گیا، صادق آباد کے کوئی ہیں، ام فضیل باب المدینہ، بنت مقبول اتاری ڈسکا، بنت سجاد ضیا کوٹ، بنت ظہیر الدین واکینٹ، بنت نواب خان ٹیکسلا، محمد عارف جھنگ، بنت نظام الدین باب المدینہ. اچھا، ان میں سے ایک کا نام فائنل کے جو لیے نکلا مدنی چینل کی ناظرہ کے لیے، بنت نصر اللہ اتاری، مرکز الاولیاء لاہور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین بار پڑھا، تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور حاضرین ناظرین اپنی اپنی نیکیاں جو مجھے ایصال ثواب کریں یا اللہ ان سب کا ثواب اپنے کرم کے شایان شان عطا فرما. یا اللہ یہ سارا ثواب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین مفسرین محدثین تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت طہر امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت خصوصاً سیدی قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور جو عید رات تک مسلسل روزانہ مدنی مذاکرے میں کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ شریک ہوں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری جملہ خطاؤں سے درگزر فرما. پروردگار ہم کو بے پوچھے بخش دے. قیامت میں کوئی حساب کتاب ہم سے نہ لیا جائے. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب. بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. الہ العالمین ہمیں آخری وقت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نصیب فرما کلمہ نصیب فرما محبوب کے جلووں میں زہ نصیب زیر گنبد خضرا شہادت نصیب ہو جائے جنت البقیع میں مدفن ملے بے حساب جنت میں داخلہ وہ بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں عطا کر دے. الہ العالمین ہماری قبر جلوہ محبوب سے آباد ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہماری قبر تا حد نظر کشادہ ہو جائے وسیع ہو جائے. الہ العالمین ہماری قبر رضوان رحمت رحمت و رضوان کے پھولوں سے ڈھکی رہے. اے اللہ قبر کی وحشت تنگی اور اندھیرا دور رہے. کاش قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتی رہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ امت محبوب کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین دعوت اسلامی کے جتنے مبلغین ہیں جتنے ذمہ داران ہیں سب کو اے اللہ شاد و آباد پھلتا پھولتا مدینے کے صدا بہار پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے. الہ العالمین مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین میں جو بیمار ہو اسے شفا عطا فرما. جو گھروں میں اور اسپتالوں میں ان کے مریض ہوں وہ بھی شفا یاب ہوں. امت کے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. الہ العالمین جو ناجائز مقدموں میں گھرے ہیں اے اللہ ان کے جلد بیچاروں کو خلاصی مل جائے. الہ العالمین مظلوم قیدی رہا ہو جائیں, بے اولادیاں دور ہوں, گھریلو ناچاکیاں ختم ہوں. یا اللہ ہمارے گھر امن کے گہوارے بنے, ہمارا ملک امن کا گہوارہ بنے, ہمارا بچہ بچہ نمازی بن جائے, مسجدیں آباد ہو جائیں. آمین. جتنے حج کو گئے ہیں خوش نصیب حجاج, سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرما, سب کو بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بچا. تمام مسلمانوں کے حق میں جو یہ دعائیں کریں گے قبول فرما, ان کے اپنے حق میں بھی مانگی ہوئی دعائیں قبول فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حج کی قرآن اندازی میں فائنل جن کا نام نکلا, منصور بن صغیر مرکز الاولیاء, عمرے کے لیے امتیاز علی استا محمد. ان الحمد والنعمة لك والملك لا لبیک. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.